بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اوپر لے جانا، بلند کرنا، رفعت درجات، جیسے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا بنی اسرائیل پر، تو کیا کیا گیا تھا کہ زمین سے اکھیڑ کے ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جس طرح زمین گھوم رہی ہے وہ اوپر نیچے والی بات اس طرح نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اوپر اور نیچے کا، اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جس ڈائریکشن پہ ہمارے سر ہیں، اسی زمین کے عین برابر دوسرے حصے میں ان لوگوں کے سر کس طرف ہیں؟ ہمارے پاؤں کی طرف۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم نیچے لٹکے ہوئے ہوں اس وقت اور وہ اوپر ہوں۔ تو یہ اوپر اور نیچے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا اپنا ایک احساس ہے کہ آسمان ہم کو اوپر نظر آتا ہے، اور آسمان حکومت الہیہ یعنی اللہ تعالی کی جو حکومت ہے اس کا مقام ہے، اس کو اس کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ تو رفعہ اللہ یعنی اٹھا لیا، اٹھا لیے سے مراد اوپر لے جائے گئے، اور اوپر سے مراد کیا ہے کہ جو ہمارے اعتبار سے اونچی جگہ ہے یعنی آسمان پر۔ اور اس اٹھانے میں آخر مشکل کیا تھی؟ کیونکہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالی زبردست حکمت والا، اس لیے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ بھلا وہ انسان ہو کر اوپر کیسے چلے گئے۔ کس نے آ کے اٹھایا، کس چیز میں اٹھا کے لے گئے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، لیکن ہمیں یہ احساس دے دیا گیا کہ وہ زمین پر نہیں، اللہ تعالی کے پاس ہے۔ رفعہ اللہ الیہ، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ دوبارہ دنیا میں بھی آئیں گے، اور صحیح عقیدہ یہی ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اور یہاں پہلے قرآن پاک کی آیت آپ دیکھ لیجئے جو اس مفہوم میں ہے، پھر اس کے بعد میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، إِلَّا مگر، ان کا معنی ویسے تو اگر ہوتا ہے لیکن ان کے بعد اللہ آ جائے تو معنی نفی میں بدل جاتا ہے۔ اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی، اللہ مگر، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور ایمان لے آئے گا اس پر، کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے۔ یعنی ہر یہودی عیسائی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے گا۔ کیا مان لے گا؟ کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ابھی تو وہ ایک انکار کرتے ہیں رسول ماننے کو، اور دوسرے رسول کیا، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب یہ موت سے پہلے کون سی جگہ ہے، کہاں پر؟ تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو ہی جان نکلنے کا وقت آئے گا، عالم برزخ کو دیکھیں گے تو حقیقت کھل جائے گی اور اصل حقیقت کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کا ماننا کسی کو فائدہ نہ دے گا۔ جب موت کے فرشتے کسی کو نظر آ جاتے ہیں تو کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور کسی کا بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو موتی ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے۔ پہلے معنی کیا تھا ہی سے؟ اہل کتاب، اور دوسرا معنی خود عیسیٰ علیہ السلام، کہ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کی وفات سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سب ان کو مان جائیں گے۔ کیا؟ کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اس وقت کوئی انہیں اللہ کا بیٹا نہ کہے گا، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، کیونکہ جزیہ تو نان مسلم اہل کتاب پر ہے نا، تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، یعنی یہ حدیث اور یہ آیت ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے. یہ روایات اتنی کثرت سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بارے میں اور ان کے مختلف کاموں کے بارے میں جو واپس آ کے انہیں کرنا ہے، کہ جن کا درجہ تواتر کو پہنچتا ہے. ابھی انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو تواتر، متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی کثرت سے ہو کہ ان کا آپس میں کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، کہ اتنے مختلف لوگ بیک وقت ایک بات کو روایت کر رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے ایکا کر لیا ہو ایک غلط بات کرنے کا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں، اس حالت میں کہ ہم ذکر کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا تھا صحابہ کے درمیان، تو آپ نے ہمیں جھانک کے دیکھا، پوچھا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، دخان یعنی دھواں، دجال، دابت الارض زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج قرآن میں بھی آتا نا، زمین کا دھنس جانا تین جگہ سے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی. بہرحال یہ قیامت سے پہلے کی کچھ سائنس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، یعنی خوب فتنہ فساد پھیلا چکا ہوگا. وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حالت بھی بتائی گئی کہ ان کے لباس کا رنگ کیا ہوگا، کس پوزیشن میں اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے. یعنی جب سر نیچے ہوگا تو زمین پہ قطرے جیسے گر رہے ہوں گے، اور جب ایسے سر اوپر کریں گے تو وہ جیسے موتی گر رہے ہوں. جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا بلکہ وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے. لد موجودہ اسرائیل میں ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کو پڑھ کے سنائی گئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا پوری وضاحتوں کے ساتھ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی صرف آ کے اوپر سے آ گریں گے. اور پھر جہاں تک ان کی نظر جائے گی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایسے آلات استعمال کریں گے کہ جن کے ذریعے سے، یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے یہاں، کیونکہ دجال کی تلاش کریں گے. یہ تو نہیں کہ گلیوں بازاروں میں پھر کے تلاش کریں گے، اور پھر اسے باب لد پہ پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے. تو یہ بھی ایسے آلات ہی کے ذریعے ہوگا جو آئندہ دنیا میں مزید اور آنے والے ہیں. جیسے فالکن کے بارے میں آتا نا کہ جب وہ اپنا شکار دیکھتا نیچے، کئی ہزار مربع فیٹ کے ایریے کو کور کر لیتا ہے، اتنی تیز اس کی نگاہ ہوتی ہے. تو انسانوں کے آلات بھی بعض ایسے ہیں کہ اوپر سے سیارے گھومتے ہوئے زمین کے اندر تک کے راز نکال کے لے جاتے ہیں. پھر حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، سوروں کو قتل کریں گے یعنی خنزیر کو، جزیہ ہٹا دیں گے، ایک طرح سے ویسٹرن کلچر کے خاتمے کا اعلان ہے۔ ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا، یعنی لوگ خود بہت مالدار ہو جائیں گے، امن امان جو ہوگا، ہر ایک کو حق ملے تو پھر سب کے پاس مال سرکولیٹ ہوتا نا، یہاں تک کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، یعنی لوگوں کی توجہ مال و دولت سے ہٹ کر عبادت کی طرف ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا، پھر وہ 40 رہے گا، یمکثو 40، آپ نے آگے لفظ نہیں بولا 40 دن یا گھنٹے یا سال یا مہینے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی نا کہ صرف 40 کا لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام جب حدیث روایت کرتے تھے تو کتنی احتیاط کرتے تھے، ہم جیسا کوئی ہو تو کہ اچھا میرا خیال ہے 40 سال ہوں گے، چلو سال کا لفظ لگا دو تاکہ بات زیادہ سمجھ میں، نہیں، اگر آپ نے نہیں بولا انہوں نے چھوڑ دیا فل ان دا بلینک، اور اس میں ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی کہ آپ نے خود نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے گویا عروہ بن مسعود ہیں، یعنی شکل بھی بتائی، عیسیٰ اسے تلاش کریں گے علیہ السلام، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک 7 ایئرز تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں بھی دشمنی نہیں ہوگی، سب لوگ سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ قتل ہوئے ہیں، نہ پھانسی دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت جسم روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا ہے، زندہ ہیں، قیامت کے قریب دوبارہ اتریں گے، اور بہت سے دیگر فرائض کے علاوہ دجال کو قتل کریں گے، اور اپنی طبعی موت مر کے دوبارہ دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ اصل عقیدہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ رہی باقی باتیں ادھر ادھر کی، تو وہ لوگوں نے الفاظ میں ہیر پھیر کر کے بات کو ادھر ادھر کھینچ کر کچھ جھوٹے نبیوں کو سچا بنا دیا، اور عام طور پر لوگوں میں کیا پھیلایا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں آئیں گے لیکن وہ خود نہیں ہے، مسیح عیسیٰ ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی شخص ہوگا، وہ خود تو فوت ہو گئے اور اس کی قبر انہوں نے کشمیر میں بنائی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مجھے ایک کتاب دکھائی گئی کسی ایک فرقے کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے جوڑ توڑ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھا کر یا مائگریٹ کر کے کشمیر کی طرف آ گئے، وہاں 120 سال تک زندہ رہے، وہیں فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر بنی، تو عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے وہ دوبارہ آئیں گے، تو یہ اصل میں ان جیسا کوئی اور آئے گا۔ اب یہ جو صحیح واضح الفاظ ہیں، ان سے تو کسی مسیلے مسیح کی بات نہیں پتہ چلتی، اور نہ ہی کسی اور کی، بلکہ ایک ایک چیز، شکل، لباس، قطرے پسینے کے اور مقام اور اترنے کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد جو کام ان کے ہیں، دجال کا قتل، خنزیر کا قتل، جزیہ کا اٹھانا، اور لوگوں کی دشمنیوں کا ختم ہو جانا، یہ سب کچھ ہو گیا کیا پورا کہ ہم کسی شخص کو مسیلے مسیح مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ یہ سب انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی باتیں، اور بعض اوقات عقیدے کی خرابی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے ہوش میں رہ کے، آنکھیں کھول کے کسی بھی چیز کو ماننے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ، ہوگا ان کے خلاف، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کن کے خلاف؟ عیسائیوں کے خلاف، اہل کتاب کے خلاف، شہیدن گواہ، یعنی انہوں نے ان کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کی، تو یہ سب کچھ ان کے خلاف جائے گا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی عجیب سی صورت ہوگی کہ یہ لوگ جو ان کو کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور کبھی اور غلو کرتے ہیں ان کی عقیدت میں، اور ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہی عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا حالت ہوگی لوگوں کی کہ جو ان کے لیے غلط عقیدے اور غلط سوچ کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا عیسائیوں کے ہاں ہر چیز ہے مسیح کے نام پر, مسیح کی برکت سے, مسیح کی خاطر. تو پھر یہ غیر اللہ کی خاطر, خواہ وہ مسیح علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو, کرنے والے خود ناکام و نامراد رہ جائیں گے. یکون علیہم شہیدا, بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے سب چاہنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا. تو جب کوئی انسان غلط طریقے پہ چل پڑتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو پھر کوئی بھی ایسی چیز بیچ میں نہیں رہ سکتی کہ جس کی وجہ سے انسان کی بخشش کا کوئی سامان ہو سکے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی, ان یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے, حرمنا علیہم, حرام کر دی ہم نے ان پر, طیبات, کچھ پاکیزہ چیزیں, یعنی سزا کے طور پر ہم نے ان سے کچھ نعمتیں ان کے لیے حرام کر دی, ان کو ان سے محروم کر دیا. احلت لہم, جو بیسیکلی ان کے لیے حلال ہی کی گئی تھی, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. جو شریعت محمدی میں حلال ہے یہ وہاں بھی حلال تھے, لیکن کچھ چیزیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کی تھیں, تو انہوں نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا اپنے پیغمبر کی دیکھا دیکھی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, اور کچھ چیزیں ان کے جرائم کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھیں. وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر, ہر ناخن والے جانور ان پر ہم نے حرام کر دیے تھے. ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی سزا دی تھی, ان کی سرکشی کا بدلہ دیا تھا. اور پھر کچھ جگہوں پر چربی وغیرہ کے حرام کیے جانے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا کی بھی کچھ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور بوجہ ان کے روکنے کے اللہ کے راستے سے کثرت سے, اللہ کے راستے سے جو بہت زیادہ یہ لوگوں کو روکتے ہیں, یا بہت سارے لوگوں کو جو انہوں نے روکا, اس جرم کی پاداش میں بھی ان کو یہ سزا دی گئی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود لینے کی وجہ سے, ربا لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے. تو اللہ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کی انہوں نے. اب دیکھیں کہ یہ سب چیزیں امت مسلمہ میں بھی سرایت کر گئیں. جہاں تک ربا کا تعلق ہے تو ابتدا سے ہی یہ یہودی جو تھے سود خور قوم تھے. لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے سود کا لین دین جو بینکنگ کی شکل میں سامنے آیا, اس کے موجب اور اس کے ابتدا کرنے والے بھی یہی اہل کتاب تھے. اس کے لیے انکارٹا سی ڈی جو ہے 98 کی ہسٹری آف بینکنگ پڑھیے تو اس میں آپ کو کچھ ہنٹس مل جائیں گے. اور یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 17th سینچری میں انگلینڈ کا بادشاہ, یعنی 1694 میں کنگ لوئس, یہودیوں کے سناروں یعنی گولڈ سمتھس سے قرضہ لے کر خصوصاً اپنی فوج کو اکوپ کرتا, کیونکہ بہت مالدار تھے ان کے مالدار یہودیوں کے, اور خصوصاً جو گولڈ کا کاروبار کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں نا ہیرے کا کاروبار بیلجیم میں بیسیکلی انہی کے پاس ہے. وہاں اگر آپ جائیں تو جتنی ہیرے کی دکانیں ہیں وہ سب کے سب, اور پوری وہ ٹوپیاں جو ان کا نشان ہوتا ہے نا خاص, وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. آج بھی دنیا کا سرمایہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ بخیل جو تھے, یعنی مال کو جمع کرنا, پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ان کی ان عادتوں کے بارے میں. تو اس وقت بھی 17th سینچری میں بھی یہ لوگ مالدار تھے. تو کنگ لوئس جو تھا وہ ان سے قرضے لیتا تھا, کس لیے؟ اپنی فوج کو اکوپ کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے ضرورت مند ہیں تو انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کی اور اس کو کچھ تجاویز پیش کی کہ ہم پیسہ تو آپ کو دیں گے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, یعنی شرائط رکھ دی نا, جسے ہمارے لیے بھی شرائط رکھی ہوئی ہیں. وہ شرائط کیا تھی؟ نمبر ایک, آپ اجازت دیں کہ ہم بینک آف انگلینڈ بنا لیں, اسی بینکنگ کی ابتدا ہوئی یہاں سے, حکومت کا سارا خزانہ اس میں رکھا جائے اور ملک کے جتنے اکاؤنٹ ہوں وہ بھی اسی میں ہوں, یعنی لوگوں کے اکاؤنٹ بھی اس میں اور حکومت کا سرمایہ بھی اس میں, جبکہ کرنسی ہم ایشو کریں گے, یعنی سرمایہ سارا ان کے پاس ہو اور اس کے عوض ایک رسید کے طور پر یہ کیا کریں, کرنسی ایشو کر دیں. دوسری بات, آپ جو بھی قرضہ لیں واپس نہ کریں, صرف 8% سود دے دیں, 8% سود دے دیں. کنگ آف انگلینڈ کو یہ تجاویز بہت پسند آئیں کہ اچھا ہم قرضہ لے لیں اور واپس نہ کریں اور صرف سود دے دیں, اور اس سے کیا فرق پڑتا کہ خزانہ ایک جگہ جمع ہو اور لوگ بھی اپنے اکاؤنٹس وہاں کھولیں, گھروں میں تو چوریوں کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یوں بینکنگ کا آغاز ہو گیا, اور یہ آغاز تھا نیو اکنامک پلان آرڈر جو تھا اس کا. اگر آپ جیوش پروٹوکول سے واقف ہوں تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمام دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے, کنٹرول میں لے لیا جائے. بہرحال اب ہوا یہ, اس کی تفصیلات تو بہت ہیں, یہاں اس وقت ان میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں. اب ہوا یہ کہ کنگ آف انگلینڈ نے ان سے پیسے لے کر جنگی سامان خریدا, پیسہ جس مارکیٹ میں خرچ کیا ٹریڈرز نے وہ پیسہ بینک میں رکھوایا, اور ان مختلف بینکوں کا سارا پیسہ بینک آف انگلینڈ میں جمع کرایا. اب یوں ہوا کہ ان کا جو پیسہ قرضے میں دیا گیا تھا اور وہ اسلحہ خریدنے کے جو کام آیا, تو اسلحہ ڈیلرز نے وہ پیسہ واپس لا کے انہیں کے بینکوں میں رکھا. اب کیا ہوا کہ ان کا اصل پیسہ واپس آ گیا, لوگ لڑے مرے ایک دوسرے کے ہتھیار چلائیں اور یہ بیٹھ کے پیسہ کمائیں اور پھر اس پر 8% سود بھی لیتے جائیں. چال دیکھیں نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹنٹ فلو آف کیش جو ہے وہ ان کو مل گیا, وہ عوام سے نکل کر ان کے طرف ٹرانسفر ہو گیا اور آرگنائزڈ بینکاری کی ابتدا ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں یہ سب کچھ نہیں تھا, مسلمان ملکوں میں بھی نہیں تھا, لیکن ہوا یہ کہ جب ان لوگوں کے پاس اسلحہ آیا اور انہوں نے اپنے کالونیز کو وسعت دینا شروع کی, تو پوری دنیا کا ایک طرح سے کنٹرول ان چند ملکوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آزاد ہندوستان جو تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اسی دور میں, اس کے بعد 18th century میں ان کے پاس ایک طرح سے پورا چلا گیا. اور 19th century میں جیسے وہ ہوتی ہے جنگ آزادی 1857 میں, اور وہ ساری ہسٹری تو خیر آپ کو معلوم ہے. اب ہوا یہ کہ جس جس ملک میں جا کے ان کی حکومتیں بنی, بعد میں جب یہ وہاں سے نکل بھی گئے تو کیا ہوا, ان کا جو نظام تھا وہ وہاں قائم رہ گیا, بینکوں کا سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا. ابتدا میں مسلمانوں کو کراہت ہوئی, پھر آہستہ آہستہ وہ کراہت بھی نکل گئی, اور پھر سود ہماری مجبوری بن گیا, بینکس کے بغیر ہمارا اب کام نہیں چلتا. ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ جب یہ سب سسٹم نہیں تھا اور دنیا کا کام کاروبار چل رہا تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں, آلٹرنیٹ گزارا ہی نہیں, کام ہو ہی نہیں سکتا. پہلے کیسے ہو رہا تھا جب یہ سب نہیں تھا؟ بہرحال اب تو ہم نے سود کو اپنی ایک مجبوری بنا لیا. کبھی اس تاریخ پر غور کریں اور جس طرح آہستہ آہستہ جال میں پھنسے ہیں لوگ, اگر اس کو آگے انشاءاللہ پہلے اس جال کی بھی بات ہوگی, قرآن ہی بات کرے گا, تو اگر اس سے نکلنا چاہیں تو وہی چار نکاتی پروگرام ہے. اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ کی مدد بھی چاہیے, احساس سے ندامت بھی ہونا چاہیے, اصلاح کے طریقے بھی معلوم ہونے چاہیے, اور دین کو خالص اصلی شکل پر, اور دین صرف نماز روزے کو خالص اصلی شکل پہ لانے کا نام نہیں, بلکہ مال کا لینا دینا, تجارت کاروبار ہر چیز میں وہ سب شریک ہو جاتا ہے. اس کو جب تک اخلصوا دینہم للہ نہ ہو, کامیابی جو ہے وہ مبہم ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کے ذریعے یہ دائرہ اور زیادہ تنگ ہو گیا سب پر. بیسیکلی یہ سب کچھ ایجاد کرنے والے کون تھے؟ اہل کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَخْذَهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, سود لینے سے ان کو روکا گیا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ذاتی صدا پر بلکہ ایک منظم طریقے سے اس کا لین دین شروع کر دیا. وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور ان کے باطل طریقے پر لوگوں کے مال کھانے سے. اب یہ باطل طریقہ یہ ہے نا کہ آپ غریبوں کو قرض دیں اور ان سے سود لے لے کر ان کا خون نچوڑیں, اور اس کے علاوہ جو من گھڑت فتوے دیتے تھے اور دین کے نام پر کئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں سے مال بٹورتے تھے, ان سب خرابیوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب علیم. لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, لیکن علم میں پختہ کار. اشارہ ہے کن کی طرف؟ عبداللہ بن سلام, حضرت اسید اور سالبہ وغیرہ رضی اللہ عنہم, جو اصلاً اہل کتاب میں سے تھے. پھر انہوں نے ساری عصبیتیں اور نفرتیں چھوڑ کر حق کی آنکھ کھول کر دین کو سمجھا, اس میں رسوخ حاصل کیا اور ایمان لے آئے. فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم, یعنی جو ان میں سے مراد کیا؟ اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ کار ہیں. والمؤمنون, اور ایمان لانے والے ہیں یعنی عام عوام میں سے بھی. یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. والمقیمین الصلاۃ, اور صرف زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرنے والے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز اور زکات کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے, عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب میں سے کئی لوگ دنیاوی مفاد کے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں, بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگ مسلمان تصور نہیں کیے جائیں گے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ایسے لوگ ان قریب ہم دیں گے ان کو اجر عظیم, بہت بڑا اجر.